الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارے یہاں سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کا درس چل رہا ہے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو ہدایت عطا فرمائی، ابتدا عقیدے سے کری، اس کے بعد معاملات کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اقربا مسکینوں کے ساتھ ایسے سلوک کرو، اپنے مال کو خرچ کرو اور اس کے اندر میانہ روی اختیار کرو. تو پچھلے دو ہفتوں سے اس آیت کی تشریح چل رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو افلاس کے خوف سے، کیونکہ ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. پچھلے ہفتے ہم نے اس کے تحت یہ بات کری تھی کہ اس آیت کو اس کے ظاہر کے اوپر، ظاہری معنی کے اوپر محمول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی ان کے جسم کو مارو نہ، ان کی جان نہ نکالو. جس کے اندر کے علماء نے پھر اس کے تحت ابورشن کے مسائل بھی لکھے ہیں، کانٹرسیپشن کے مسائل بھی لکھے ہیں، فیملی پلاننگ، اس کے بارے میں بھی علماء نے تفصیل سے بات کری ہے کہ یہ سب جو ہے وہ ناجائز ہے وتھ سرٹن کنڈیشنز. آف کورس اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تو ابورشن بھی کرا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فیملی پلاننگ جو ہے وہ تربیت کی خالص نیت کے ساتھ گیپ کے نقطہ نظر سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹیمپرری کانٹرسیپشن کے حساب سے. پرمننٹ کانٹرسیپشن بھی جائز ہے، وہ بھی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ ماں کی صحت کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، مفتی کے فتوے کے ساتھ پرمننٹ کانٹرسیپشن بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تفصیلات ہیں جو کہ علماء سے مشورے بات چیت کے ساتھ انسان طے کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر. پھر اس کے تحت ایک اشارہ، یعنی ہمارے لیے اس کے اندر اور بھی ہدایات لی جا سکتی ہیں کہ اپنی اولاد کا روحانی قتل نہ کرو. یہ تفسیر اشاری کہلائے گی، یہ ظاہری تفسیر نہیں ہے، کہ اس سے ہم اشارہ لے رہے ہیں کہ ہمیں اس سے اور بھی کیا سبق ملتا ہے. تو اس کے تحت بات کری تھی کہ ماں باپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی اولاد کی روحانی ترقی کے اوپر اثر پڑے یا ان کی روحانیت متاثر ہو، ختم ہی ہو جائے. تو ایسے کام بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے کے لیے. یہ تربیت اولاد کے ذمن میں آتے ہیں، اولاد کی آخرت کی فکر کے ذمن میں آتے ہیں. تو ہم نے بات کری تھی کہ خشیت املاق، کہ یہ کھائیں گے کہاں سے اگر انہوں نے بہت زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کری. اور بہت زیادہ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ صرف انہوں نے فل فوکس کے ساتھ، کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کری تو ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا نہیں ہو سکے گا، ان کی دنیا میں عزت نہیں ہوگی، یہ کھائیں گے صحیح طریقے سے نہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوں گے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے گاڑی نہیں ہوگی. یا ایک اور بھی اس کو ہم ایک مزید رخ میں لے کے جاتے ہیں کہ اگر یہ دنیاوی تعلیم کے اندر نہ آئے تو یہ دنیا کو فیس نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، یہ بولڈ نہیں بن سکیں گے. تو یہ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ شیطان نے ہمارے دنوں کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے, یہ وہم, یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بولڈ نہیں ہو سکتا, اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آ سکتا, وہ دنیا کو فیس نہیں کر سکتا. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہی مشروط ہیں, دینی تعلیم کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. تو یہ شیاطین کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے جس کے اندر جن شیاطین بھی شامل ہیں اور انسان شیاطین بھی شامل ہیں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ سرکش کو کہتے ہیں, ریبیلیس, اور ریبیلیس جو ہوتا ہے وہ گدھا بھی ہو سکتا ہے, گھوڑا بھی ریبیلیس ہو سکتا ہے. جو جس طریقے سے جن ریبیلیس ہو سکتے ہیں, سرکش ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے انسان بھی ریبیلیس ہوتے ہیں, سرکش ہوتے ہیں, تو وہ بھی شیاطین کے زمرے میں آتے ہیں. من الانس والجن, قرآن نے یہ بات کلیئر کر دی کہ شیاطین من الجن والانس, انس من الجن, کہ یہ انسانوں میں بھی ہیں, جنوں میں بھی ہیں, تو ان کے ڈالے وسوسے ہیں. تو اس وجہ سے ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں پائیں گے. تو نہ صرف یہ کہ ہمارے بیٹے جو ہے وہ دنیا کو فیس نہیں کر سکیں گے, بلکہ ہماری بیٹیاں بھی اس قابل نہیں رہیں گی کہ دنیا کو فیس نہ کر سکیں. یہ سوچ ہمارے دل میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دنیاوی تعلیم کو ہی اصل سمجھتے ہیں, اسی کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں, اور دینی تعلیم کو ہم عزت کا باعث ہی نہیں سمجھتے. جو اللہ تعالیٰ نے عزت کا معیار بنایا ہے وہ ہمارے نزدیک عزت کا معیار نہیں ہے. تو جو آٹومیٹیکلی جب ہم نے اس عزت کے معیار کو چھوڑ دیا جو ہمارے خالق نے, پروردگار نے بنایا تھا, تو جب ہمارا عزت کا معیار وہ نہیں ہوگا تو پھر اس کو حاصل کرنے والا ہمارے نزدیک عزت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے اولادوں کے ایمان کا خطرہ ہو, کہ ان کا ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو. ہاں, ہر ایک کے حالات اور واقعات اپنے حساب سے مختلف ہوتے ہیں, تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اور ان کی گائیڈنس کے اندر اگر کوئی ایسا کام کرنا پڑے تو وہ اور بات ہوتی ہے. اس آجز کو یاد ہے کہ جب یہ امریکہ گیا تھا موو جاب کرنے کے لیے, اس وقت تو پاکستان کے اندر کچھ پتہ نہیں تھا, الحمدللہ نماز پڑھتے تھے, زنا اور شراب سے بچتے تھے, لیکن اس کے آگے کچھ پتہ نہیں تھا کہ دین کیا کہتا ہے. خیر, سارے ہی جا رہے تھے, پورا کا پورا ہمارا بیچ ہی چلا گیا, سلیکون ویلی کے اندر وہ آیا ہوا تھا, کیا کہتے تھے اس کو, بوم کا ایک نام تھا نا, وہ ایک تو Y2K بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی, تو سارے کے سارے جو IT اسپیشلسٹ ہوتے تھے, کمپیوٹر انجینئرز ہوتے تھے, وہ سارے امریکہ جا رہے تھے. تو ہم بھی چلے گئے ریلے کے پیچھے. تو جب وہاں جا کر کے حالات کا پتہ لگا کہ جی یہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہیں, پھر وہاں پر کچھ امریکی نوجوانوں کو بھی دیکھا جو وہیں پر پیدا ہوئے تھے, کہ جنہوں نے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھا ہی نہیں تھا, یا وہیں کے تھے, چار پانچ نسلوں سے وہیں پہ رہ رہے تھے. تو ان میں جب دیکھا کہ وہ ہمارے علاقے کے لوگوں سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, پاکستان سے آئے ہوئے علماء, انڈیا سے آئے ہوئے علماء, افریقہ سے آئے ہوئے علماء, سعودی عرب سے آئے ہوئے علماء, ان سے وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, تو ساری اس کو بڑی فکر ہوئی کہ بھائی میں تو یہ سب کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں وہاں پر. اتنا پتا تھا کہ مدارس ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا تھا, علماء ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا تھا, تو یہ سب چھوڑ کر کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی, دل کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی تو اللہ نے مہربانی فرمائی, چند ہی دنوں کے بعد اپنے شیخ سے ملاقات ہو گئی, حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ, شکاگو تشریف لائے ہوئے تھے. تو اس عاجز نے پہلے تو ان سے اجازت سے بیعت کا تعلق بنایا, اور اس کے بعد ان سے ایک سوال پوچھا اور دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا, صرف ایک سوال کہ حضرت میں یہاں رہوں یا واپس چلا جاؤں, کیونکہ میں نے یہاں پر امریکی نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ان علماء سے علم حاصل کر رہے ہیں دین کا, کہ جن کو کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ پاکستان میں چھوڑ کر آیا ہوں, بلکہ ایکچولی پاکستان میں رہتے تھے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا, وہ جب ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تب پتا چلا کہ اچھا یہ تو پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ علماء جن سے کہ یہ پڑھ رہے ہیں, جن کے پاس انہوں نے کئی سال لگائے ہیں, یہ تو پاکستان میں موجود تھے, تب پتہ لگا اچھا یہ میں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں ادھر. تو حضرت نے پوچھا کہ یہاں رہوں یا واپس چلا جاؤں؟ حضرت نے فرمایا آپ یہیں رہیں. اتنا بڑا بوجھ سر پر سے اتر گیا, ایکسپلین نہیں کر سکتا میں آپ, اتنا بڑا بوجھ تھا سر کے سینے کے اوپر, سر کے اوپر, ذہن کے اوپر, سارا کا سارا بوجھ اتر گیا اور مستقلن وہیں پہ سکونت اختیار کر لی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے راستے کھولے, آسانیاں فرما دی, تقریباً فل ٹائم دین کے کام کے لیے قبول کیا. اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی قبول کر لے, لیکن کم از کم دنیاوی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے مستقلن یہی مشغلہ بنا دیا اور دنیا کے معاملات کو آسان سے آسان تر کرتے گئے, آسان سے آسان تر. حضرت نے فرمایا کہ آپ تو آئی ٹی کے اندر ہیں, تو آئی ٹی کے اندر تو لوگ گھر سے بھی کام کر لیا کرتے ہیں, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ ورک فرام ہوم کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. اگلے سال امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا, ساری دنیا جانتی ہے اس حادثے کو. تو ہمیں ایک بہت ویل انفارمڈ ہمارے رشتے دار ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب یہ حادثہ رونما ہوا تو اس حادثے میں جب انہوں نے اتنے سارے امریکیوں کو یکدم مرتے ہوئے دیکھا نا, تو اب ان کو فکر ہوئی کہ بھائی ہم جو اپنی ساری زندگی دفتروں کے اندر گزار رہے ہیں, تو کل کو ہم بھی مر جائیں گے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم نے وقت ہی نہیں گزارا. تو اس کے بعد امریکہ کے اندر یہ پوری کی پورے کلچر انٹروڈیوس کرایا گیا, ورک فرام ہوم کلچر. یہ اس سے پہلے شاذ و نادر کبھی ہوا کرتا تھا, یہ کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اور ایسا ہونے لگا کہ لوگ یا تو آدھا وقت جو ہے وہ گھر سے کام کرتے اور آدھا وقت دفتر میں آتے, یا کچھ لوگ جو ہے فل ٹائم گھر سے کام کرنا شروع ہو گئے اور آن لائن کانفرنس کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نہ جانے کیا کیا, لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے. اور پہلے بھی ہوتا تھا لیکن انہوں نے اسٹڈیز کری تھی, انہوں نے بتایا کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ یہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ لیٹ یور امپلائیز ورک فرام ہوم, گھر سے کام کرنے دو. تو مجھے یاد آیا کہ حضرت نے بات فرمائی تھی, تو اس کے بعد میرا بھی یہ معاملہ ہو گیا, پہلے ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, حتیٰ کہ پانچوں دن گھر سے کام کرنا, اتنا آسانی فرما دی. تو مشورے کے اندر برکت ہوتی ہے اور یہ برکت کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوتی, ہم نے اس کو بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کی چیز سمجھ لیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اصل چیز ہی برکت ہوتی ہے. تو سنت سمجھ کر کے مشورہ کریں, دین کی خاطر, دین کی فکر سے مشورہ کریں نا, اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں. وقت تھوڑا لگتا ہے, ایک دم سے تو نہیں ہو جاتی چیزیں, دنیا کے اندر تدریجن معاملہ ہے, اس دنیا کے نظام ہی اللہ تعالیٰ نے تدریجن بنایا, اس کے اندر ہر چیز میں وقت لگتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, استقامت دکھانی پڑتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو ماحول پرووائڈ کرنا ہے اور ان کے دلوں کے حالات کو بھی واچ کرتے رہنا ہے کہ ان کے دلوں میں کن چیز کی چاہتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو کچھ سمجھتے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ سمجھتے ہیں؟ کیا دین کو کچھ سمجھتے ہیں یا کسی اور چیز کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں؟ ان سے زیادہ اہم. تو یہ باتیں تو ہم پہلے کر چکے ہیں, اس کے آگے ایک پوائنٹ کر کے پوائنٹ مزید ڈسکس کرنا ہے تھوڑا سا, کیونکہ زیادہ کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے, تو تھوڑا سا کریں گے پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اوپر انشاءاللہ موو کریں گے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں میں روحانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ماں باپ کو بہت ساری چیزوں کو واچ کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر ایک چیز ہے جو وہ کتابیں پڑھتے ہیں, یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے اندر بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. ہر انسان کتاب لکھ نہیں سکتا, ہر انسان آتھر رائٹر نہیں بن سکتا, کتاب لکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کے بعد بیسٹ سیلر بننے کے لیے کہ آپ کی کتاب مارکیٹ میں لوگ خریدیں بھی صحیح, تو اس کے لیے اور بھی زیادہ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بازار کے شیلفز کے اوپر جو کتابیں ملتی ہیں یہ گئی گزرے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں جن کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, یہ اپنے مطمع نظر کو بیان کر سکتے ہیں الفاظ کی شکل میں. جب ہی بک سٹورز والے ان کی کتابوں کو پسند کرتے ہیں، اپنے شیلفز کے اوپر رکھتے ہیں، اگر بیکار چیزیں ہوتی ہیں نا وہ خریدتے نہیں، بیکاز وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، وہ نفع بخش چیزوں کو اپنے شیلفز کے اوپر رکھتے ہیں. تو جب آپ یہ کتابیں خرید کر کے لاتے ہیں، اب جب آپ کا بچہ یہ کتابیں پڑھتا ہے نا، تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کتابوں کے مضمون کا، جو اس کے اندر الفاظ ہیں، جو چیز، جو آئیڈیالوجی، جو فکر وہ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا پڑھنے والے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور چھوٹا بچہ وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اس کی میچورٹی، اس کی انٹلیکچوالٹی، اس کا ذہن ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ تیزی سے اثر کو قبول کر لیتا ہے. تو خالی بک ریڈنگ کے نام کے اوپر ہر قسم کی کتابیں پڑھوانا شروع کر دینا، گھروں کے اندر سٹیکس کے سٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں ناولز کے، ہر لیول کی ناولز، پہلے فیری ٹیل لیول کی ناولز ہوتی ہیں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو کچھ مسٹریز کی ناول شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہیں تو ذرا ٹین ایج لیول کی مسٹریز کی ناول شروع ہو جاتی ہیں، اس کے آگے بڑھتے ہیں تو فینٹسیز کی ناول شروع ہو جاتی ہیں، جن کے اوپر باقاعدہ فلمیں بھی بن چکی ہیں، ان کی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے اور بڑھتے ہیں ان کے لیول کی، ہر لیول کے لیے کتابیں موجود ہیں. تو گھروں کے اندر دیندار مسلمان لوگوں نے اپنے اسٹیکس لگائے ہوئے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں دوسرے لے کر کے آتے ہیں، دوسری پڑھتے ہیں. اچھا بھائی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی بچوں کو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، بچوں کو انگریزی اچھی آنی چاہیے، بچوں کو لینگویج آنی چاہیے. تو بھائی یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ جو الٹا سیدھا موجود ہو سارا کا سارا اس کو پڑھنے کے لیے دے دو، تاکہ اس کو پڑھنے کا شوق لگ جائے. جب پڑھنے کا شوق لگے گا تو وہ ہر قسم کی چیزیں پڑھے گا، جن کا فائدہ ہوگا، جن کا نقصان ہوگا. بلکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اصل فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بچے پڑھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اس کی ترغیب نہ تو ان کو سکولوں سے مل رہی ہوتی ہے، نہ ان کو گھر میں والدین ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف کی ترغیب بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہے، تو وہ ترغیب اوور رائڈ کر جاتی ہے ہماری تھوڑی سی ترغیب کے اوپر. ہم نیک چیزوں کی ترغیب تھوڑی سی دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، جبکہ وہ ایک کمپلیٹ نظام کے تحت ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، جو منسٹریز ہوتی ہیں، ان کے ہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ امپلائڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر ریسرچ کری ہوتی ہے. تو وہ یہ سسٹم بناتے ہیں، ان کا جو بنایا ہوا نظام ہوتا ہے اس کے سامنے آپ کی تھوڑی سی ترغیب کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی آپ کی تھوڑی سی ترغیب. تو اس وجہ سے اس سسٹم کو جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ کو ریپلیس کرنا ہے، یا اس کو کٹ کرنا ہے، کسی اور چیز سے ریپلیس کرنا ہے، تاکہ آپ کی چھوٹی سی جو ترغیب ہے اس کا کچھ فائدہ بھی ہو سکے. تو اس کے لیے اپنے دلوں پر کام کرنا ہوتا ہے، بچوں کے دلوں پر کام کرنا ہوتا ہے. تو کتابوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی اسکول کیا نہ بھیجیں بالکل بھی، کیونکہ وہاں پر تو ایسی کتابیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر نا ایک بات بہت فائدہ مند ہم نے اپنے شیخ سے سنی کہ کتابیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں، لیکن سکولوں کے اندر بے شک آپ کریکولم کو چینج نہیں کروا سکیں، لیکن اگر آپ اتنا خیال کر لیں، کوشش کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اتنی کوشش کر لیں کہ جو آپ کے بچے کے ٹیچرز ہیں وہ ٹیچر ذرا اچھے ذہن کے لوگ ہوں، اگر دیندار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، تو اس سے تو بہتر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیکن کم از کم بے حیا اور بے شرم قسم کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ پہلے تو کتابیں اتنی بری، ان کے اندر کانٹیکٹ ہی اتنا زیادہ، کانٹینٹ ہی خراب ہے، دین کے خلاف ہے. اس کے اوپر اگر ٹیچر بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہو، ایسی سوچ رکھنے والا ہو، تو سونے پر سہاگا، پھر تو کوئی بچنے کی امید نہیں ہوتی. ہمارے حضرت نے جو مقولہ کہا وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا غور کریں. فرمایا کہ اگر ٹیچر استاد ایمان والا ہو تو وہ انجیل پڑھا کر کے بھی بچے کو مسلمان بنا سکتا ہے. اگر استاد ایمان والا ہو، انجیل پڑھا کر کے بھی بچے کو مسلمان بنا سکتا ہے، یعنی طالب علم کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن اگر استاد کافر ہو، فاسق و فاجر ہو، دین بیزار ہو، تو وہ قرآن پڑھا کر کے بھی بچے کو دین سے بدزن کر سکتا ہے. تو ہمارے لیے آسانی کیسے ہو گئی کہ اگر ہم کریکولم کو چینج نہیں بھی کروا سکتے تو کم از کم ٹیچرز کے اوپر کچھ محنت کر کے دیکھ لیں، اپنی طرف سے کچھ ترغیب کا معاملہ، کچھ دعوت کا معاملہ کہ بھئی ٹیچرز جو ہمارے بچوں کے ہیں تو وہ ذرا دینی لائن پر آ جائیں، ان سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، خصوصاً خواتین کی زیادہ ہوتی ہے، تو خواتین اگر ٹیچرز کے اوپر فوکس کریں نا تو بہت دور رس فوائد مل سکتے ہیں، یا اسکولز ایسے تلاش کریں کہ جہاں پر کہ ٹیچرز اچھے ہوں۔ تو کتابوں کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے اپنے بچوں کو کہ لو جی پڑھو، یہ مسئلہ دیندار گھرانوں میں اور بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ کتابوں کے ذریعے سے گمراہ ہوتی ہیں اولادیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو بے دین گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کے کرنے کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ایک بے دین گھرانہ، اس کے اندر ٹیلی ویژن ضرور ہوتا ہے، دیندار گھرانے میں ٹیلی ویژن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے یہاں ہے تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے دیندار بننا ہے یا بے دین بننا ہے، ٹیلی ویژن کو نکالنا پڑے گا۔ دیر از نو وے اراؤنڈ اٹ، دیر از نو وے اراؤنڈ اٹ، ایبسلیوٹلی نو۔ کافروں سے ہی سبق سیکھ لیں کم از کم، وہ بھی اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں رکھتے جن کو اپنے بچوں کی کچھ فکر ہوتی ہے۔ تو ان کے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن بھی ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر پتہ نہیں 50-60-100 چینلز ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ موسیقی بھی سن رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہی ہے، کبھی کسی سے بات کر رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ جا رہا ہے، کبھی کہیں پہ نائٹ سپینڈ کر رہا ہے، کبھی کہیں پہ جو ہے وہ ڈنر پہ جا رہا ہے، کہیں کہیں پہ ریسٹورینٹ پہ جا رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ جو نکلا ہوا ہے سڑکوں کے اوپر پھر رہا ہے، یا پبس کے اندر جا رہا ہے، یا کلبس کے اندر جا رہا ہے، یا پتہ نہیں، کوئی لمٹس نہیں ہوتی ہیں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر بچوں کا وقت جو ہے نا ان چیزوں میں گزر جاتا ہے، تو ان کو زیادہ کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، جبکہ جو دیندار گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں بند ہوتی ہیں، نہ ٹیلی ویژن ہوتا ہے، نہ اس قسم کے دوستوں کی اجازت ہوتی ہے، نہ اس قسم کے جو ہے وہ باہر آؤٹنگ کی اجازت ہوتی ہے، بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اس کا حل آسان کیا نکالتے ہیں کہ جی کتابیں لا لا کر کے دینا شروع کر دیتے ہیں، کتابیں پڑھو جی۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ کتابیں ایک تو ہر قسم کی پڑھتا ہے اور اس کے ذہن کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ پھر کتاب ہی کہو کے رہ جاتا ہے، کتاب کا رسیہ بن جاتا ہے۔ اور کتاب کا رسیہ بننے سے ایک اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو یہ کہ اس کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے جو کتاب کے اندر خرافات ہوتی ہیں اس سے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اینٹی سوشل بھی ہو جاتا ہے۔ اینٹی سوشل یعنی اب اس کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، یہ چیزیں بھی اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں سوشل انفلوئنس کو کمپلیٹلی کٹ آف نہیں کرنا تھا، ہم نے تو برے انفلوئنس کو اچھے انفلوئنس سے چینج کرنا تھا، ریپلیس کرنا تھا بری صحبت کو اچھی صحبت سے، صحبت کو ایک دم ختم تو نہیں کر دینا تھا نا، تو یہاں تو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اب وہ دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا تو ہی ول ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، لڑکا ہوگا تو بھی غلطیاں کرے گا، اور لڑکی ہوگی تو لڑکی نے تو شادی کر کے جانا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ابھی بھی یہ شادی کا سسٹم چل رہا ہے، وہاں جن کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں ہم ہیں وہاں تو سسٹم ہی ختم ہو گیا نا، ہمارے الحمدللہ ابھی بھی ہے، تو لڑکی نے شادی کر کے جانا ہے، اب وہاں پر تو بالکل ہی ایک نیا ماحول ہوگا، ایک ڈفرنٹ گھر ہوگا، وہاں پر تو اس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے، ساس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، نندوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، شوہر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، سب سے بڑھ کر ساس سسر صاحب الگ چیز ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے علاوہ پورا کا پورا سسرال جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر، نئی لڑکی آئی ہے کیسی آئی ہے، دیندار گھرانے سے آئی ہے، اچھا ذرا دیکھے تو صحیح اس کا دین کیا فائدہ دیتا ہے، کس کام کا ہے اس کا دین بھی، ذرا چیک تو کریں اس کو، اور بھی زیادہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر بچوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا ہوگا یہ ساری چیزیں تو پھر کیسے کرے گی، وہ تو کتابوں کی رسیہ بنی ہوئی ہے، کتابوں سے یہ تربیت تو نہیں ہوتی ہے، کتابوں سے تو مزاج نہیں بنتا، کتابوں سے تو خدمت کا سلیقہ نہیں آتا، خدمت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کتابوں سے، یہ تو ایک نیچرل سکل ہے جو کہ ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہے بچوں کے اندر۔ تو کتابوں کے سپرد کر دینے کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، بھائی کتابوں کا انکار نہیں کر رہے، بے شک ہماری امت میں کتابوں کے اوپر جتنا کام ہوا دوسری کسی امت کے اندر کام نہیں ہوا، لیکن یہ بھی تو یاد رکھنا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو کتاب ایک بھی نہیں تھی، ایک کتاب بھی نہیں تھی، محفوظ کرنے کے لیے چھالوں کے اوپر لکھتے تھے, درخت کی چھال ہے اور ہڈی کے اوپر لکھ رہے ہیں اور فلانی جگہ لکھ رہے ہیں کہ جی قرآن محفوظ ہو جائے. لیکن جتنی تربیت ہوئی صحابہ کرام کی, کسی ایک صحابی کی تربیت کتاب کے ذریعے سے ہوئی, سب کی تربیت جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے ہوئی, باتوں کے ذریعے سے ہوئی, صحبت کے ذریعے سے ہوئی, ذکر کے ذریعے سے ہوئی, قربانیوں کے ذریعے سے ہوئی, مشقتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے تربیت ہوئی, کتابوں کے ذریعے سے تو نہیں تربیت ہوئی. تو ہمیں ایک بیلنس بنانا پڑے گا, کتابوں کو بالکل نہیں ختم کریں لیکن صحبت کا معاملہ اور تربیت کا معاملہ اس کو بالکل ہی اگنور نہ کر دیں. پھر مغربی ملکوں کے بارے میں تو تفصیل سے بات ہو چکی, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. لیکن ایک بہت اہم نقطہ ہے, ایجوکیشن کس قسم کی دینی ہے اپنی اولاد کو. تو اس میں سب سے اہم نقطہ کامن سینس بھی ہے, یہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے, مختلف مزاج کا بنایا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی مختلف لگائی ہیں. تو اس دنیا کے اندر ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ ہم پوری کریں, نہ یہ کہ ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کی اللہ نے ہمیں ذمہ داری نہیں لگائی ہے. اگر ہم وہ کرنا شروع کریں گے نا تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرا رہے ہوں گے, اور یہ ٹکرانا جو ہے یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. جو اللہ والے ہیں وہ اس حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذمہ داریاں لگائی ہیں, اس وجہ سے جو جاب رولز ہوتے ہیں بندوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا, ہر بچے کو آپ انجینئر بنانے کی کوشش کریں گے وہ بن بھی اگر گیا اچھا انجینئر نہیں بنے گا, اس کے اندر کسی اور چیز کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. کسی کو آرٹس زیادہ اچھے لگتے ہیں, کسی کو لنگوسٹک زیادہ اچھی لگتی ہیں, کسی کو میڈیکل سائنس زیادہ اچھی لگتی ہے, کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے, کوئی کوالٹی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ آج کل جس پروفیشن میں سب سے زیادہ پیسہ ہے میرا بچہ اسی پروفیشن کے اندر چلا جائے تو زیادہ پیسے کما کر کے لائے گا. تو اس وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے, ہر بچے کو وہی ڈاکٹر, وہی انجینئر, وہی لائر, امریکہ کے اندر کہتے ہیں لائر بنانے کی کوشش. ہمارے یہاں تو لائر نہیں بناتے, ہمارے یہاں اس کو کیسے کہتے ہیں زیادہ پیسے نہیں ہیں تو وہ کچھ اور بناتے ہیں. لیکن بھیڑ چال میں تو اگر آپ سب کو سارے انسانوں کو چلائیں گے اس سے تو کبھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ جو نان مسلم لوگ ہیں انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہے, کم از کم اس حقیقت کو سمجھا ہے. تو ان کے ہاں بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے, اور جس کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو یہ اسپیشل سکولز میں لے جاتے ہیں. یہ پبلک سکولز کے اندر ان کی ساری قوم نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے, وہ ہمارے جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سے چلانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی یہ کافی محنت کرتے ہیں. ٹیچرز جو ہوتے ہیں ویری ہائیلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں, ماسٹرز ڈگری کے بغیر پبلک سکول کے اندر ٹیچنگ نہیں مل سکتی ہے, صحیح ہے نا؟ ماسٹرز ڈگری کے بغیر پبلک سکول کے اندر, یعنی ہائی سکول, لوور سکول کے اندر بھی, کم از کم ہائی سکول کے اندر. ہمارے ہاں تو جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر ٹیچر بنا دیتے ہیں, نہ ان کو بچے ہینڈل کرنا آتا ہے, نہ ان کو جو ہے وہ کتاب پڑھانی آتی ہے. وہ اپنے بچپن میں جو انہوں نے کوئی کتاب پڑھی تھی وہی اٹھا کر کے پڑھانا شروع کر دیتی ہیں, اور ایسا پڑھاتی ہیں کہ بچے الٹا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, الٹی مصیبت. پھر اس کے اوپر ٹیوشن پڑھو جا کر کے, ادھر بھی پیسہ, ادھر بھی پیسہ, ادھر بھی پیسہ, ادھر بھی وقت, ادھر بھی وقت, پاگل ہو کر کے رکھ دیتے ہیں بچوں, پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں بچوں کو. کیونکہ بھیڑ چال چلنا ہے سارا کا سارا, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا ہے. تو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اور ہم ہاں میں سر ہلاتے ہیں, رائٹ, بندوں کو اللہ نے الگ الگ بنایا ہے, ہر ایک کو ایک کام نہیں کروا سکتے, تو بھائی کیا ہمیں عورت اور مرد میں فرق سمجھ میں نہیں آتا؟ عورت اور مرد میں تو کتنا بڑا فرق ہے, بنیادی فرق ہے. باقی لوگوں کو تو دیکھو تو فرق نظر نہیں آتا, دیکھنے میں پتہ نہیں لگتا, وہ تو کچھ وقت لگانے کے بعد پتہ لگتا ہے. لیکن عورت مرد کے اندر تو فزیکل ڈفرنس بنایا اللہ تعالیٰ نے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد کو دیکھ کر کے عورت سمجھنا شروع ہو جائیں اور عورت کو دیکھ کر کے مرد سمجھنا شروع ہو جائیں. تو جہاں اتنا زیادہ فرق ہے تو وہاں پر دونوں کے لیے یکساں تعلیمی نظام, ایک ہی طریقے سے پڑھانا ہے, ایک ہی کتابیں پڑھانی ہے, ایک ہی طریقے سے ان کی گریڈنگ کرنی ہے, حتیٰ کہ ایک ہی کلاس کے اندر دونوں کو بٹھانا ہے, یا ایک ہی اسکول کے اندر زیادہ سے زیادہ, بہت فکر ہو گئی حکومت کی طرف سے ڈنڈے کی तो जी उनकी क्लासेज अलग, इनकी क्लासेज अलग, लेकिन पढ़ाना सब कुछ सबको एक ही चीज है। तो कुछ रत्ती है अकल की हमारे अंदर, कुछ इस्तेमाल करते हैं हम अपने अकल को। तो औरत मर्द के दरमियान तो बहुत बड़ा फर्क है। हमारे मदारिस के अंदर जाकर के देखें, औरतों के मदरसों का सिस्टम ही अलग होता है और मर्दों के मदरसों का अलग सिस्टम होता है। ये को एजुकेशन का, ये खाली हया की वजह से नहीं है कि बेहयाई फैल जाएगी मदरसों के अंदर। सिंपल लॉजिक, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, भाई औरत अलग है, मर्द अलग है। औरत को वो चीज नहीं पढ़ा सकते जो कि मर्द को पढ़ाते हैं, या उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते, उसको डिफरेंट किताबें ही डिफरेंट हैं। बहुत सारी, तो बहुत सारी किताबें मर्दों को पढ़ाई जाती हैं जो औरतों को बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती हैं, और जो पढ़ाई भी जा रही होती है औरतों को तो उनको भी एक डिफरेंट अंदाज से कुछ चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, कुछ चीजें समझाई जा रही हैं, कुछ चीजें नहीं समझाई जा रही है। उधर जो है वो कुछ और चीजें समझाई जा रही हैं, कुछ और चीजें पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है। क्योंकि उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं कि भाई फर्क है दोनों के अंदर, लेकिन दुनियावी तालीमी निजाम के अंदर कोई फर्क नहीं रखा, और एज इट इज जैसा जो है बगैर सोचे समझे दोनों को बिल्कुल इक्वल पढ़ाना है। तो अब इस इक्वल पढ़ाने की वजह से बहुत सारे मफासिद पैदा होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों की जो तालीम है उसके ऊपर डिफरेंट तवज्जो दें। ये नहीं कि उसके ऊपर तवज्जो दें, औरतों की तालीम पर तवज्जो ना दें, नहीं, डिफरेंटली उसको हैंडल करें, उसके लिए अपने मशाइख से मशवरा करें, अपने टीचर से सीखें, इसकी थोड़ी सी गहराई में जाएं कि जी बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है, लड़कों को किस चीज की जरूरत है, इन्होंने बड़े होकर के क्या काम अंजाम देना है इस दुनिया के अंदर, इनके परवरदिगार ने, खालिक ने इनकी क्या जिम्मेदारियां लगाई हैं, क्या इस तालीम के जरिए से वो अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अपने बच्चों को झोंक देने के बजाय जरा सोच करके डालें कहां डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से बच्चियों की तालीम के ऊपर जरा फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि उनको कैसे लेके चलना है तालीम के अंदर, कितना पढ़ाना है, कहां पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। इसके लिए अपनी अकल को इस्तेमाल करें, और जो अकल वाले हैं उनसे मशवरा करना चाहिए, वरना इस तालीमी निजाम के मफासिद जो है ना वो दोनों के ऊपर पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो सिन्फ नाजुक बनाई है, औरत जात जो बनाई है, उसकी जो अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है इस दुनिया के अंदर, मर्दों की ड्यूटी अलग लगाई, औरतें समझना शुरू हो जाती हैं जी खामा हमारी खाली ड्यूटी है, नहीं, मर्दों की अलग ड्यूटी लगाई है, उनसे उस ड्यूटी का हिसाब होगा, छितरौल पड़ेंगे उनका जब वो ड्यूटी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बच के जाएंगे कहीं, और आपकी अलग ड्यूटी लगाई है। तो आपकी जो ड्यूटी लगाई है तो उस ड्यूटी के रास्ते में रुकावट तो नहीं बन रही है तालीम। बहुत कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन की बात है कि औरत को अल्लाह ताला ने जज्बात अता किए हैं, इमोशंस दिए हैं, ये तो काफिर भी मानने के लिए आज तैयार हो गए अपने साइंटिफिक, वो तो वैसे तो सोशली तो पहले भी मानते थे क्योंकि एक्सपीरियंस तो सब यही करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अभी अप्रूव करते हैं कि हां वाकई औरत के दिमाग के अंदर ना इमोशंस का सिस्टम ऐसा चलता है वैसा चलता है जो कि मर्दों के अंदर नहीं होता। तो इमोशंस दिए हैं अल्लाह ताला ने, मर्दों को इमोशंस कम दिए हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे होते हैं तकरीबन इमोशनलेस होते हैं, कितने बड़े बड़े वाकयात होते हैं मर्द पी जाते हैं, औरतें नहीं पी सकती उन वाकयात को। शरीयत ने औरतों का कब्रिस्तान मियत के साथ जाना मना फरमा दिया, ये हैंडल नहीं कर सकेंगी अपने बाप को दफन करना, अपने भाई को दफन करना, अपने बेटे को दफन करना, ये तो चाहेंगी कि ये भी दफन हो जाए उसके साथ, जिसको अपने शौहर से बहुत मोहब्बत होगी वो वापस ही नहीं आना चाहेगी। कितनी ऐसी औरतें हैं हिंदू मुआशरे के अंदर कि जो फेंकी नहीं जाती चिता के अंदर, वो खुद कूद जाती हैं चिता के अंदर अपने शौहर के साथ, जज्बातियत की वजह से इतने ज्यादा जज्बात गालिब होते हैं। और ये अल्लाह ने उनको बनाया है, वो क्यों बनाया है, साफ जाहिर है औलाद की तरबियत इसके बगैर नहीं हो सकती। اولاد جس طریقے سے ماں کو انگیج کر کے رکھتی ہے جب سے حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد سے لے کر کے جب تک وہ اچھی خاصی بڑی نہیں ہو جاتی، ماں کے صبر کا مستقل امتحان ہوتا ہے، بے انتہا مشقت اٹھاتی ہے ماں، بے انتہا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پٹھان بھائی باہر کام کرتے ہیں نا، یا پٹھان تو خیر ایسی نام لے لیا، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو پٹھان بھائی کام کرتے ہیں نا باہر، جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں فزیکل، یا یہ عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں؟ یہ جو ہمارے جیسے وائٹ کالر ورکرز ہیں نا، یہ فزیکل کام نہیں کرتے، ہم زیادہ سے زیادہ ڈرائیو کر لیتے ہیں ایک رش ٹریفک کے اندر، دفتر کے اندر بیٹھ کے کون سا آپ فزیکل کام کر رہے ہوتے ہیں، کون سا آپ جو ہے وہ اینٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کون سا آپ پتھر مٹی گارا اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ادھر ایک ڈاکیومنٹ بنا لیا، ادھر کمپیوٹر بیٹھ کر کے کچھ ٹائپنگ کر لی، ادھر جا کے مینیجر صاحب کے سامنے میٹنگ کر لی، ادھر جا کے سی او صاحب کو ایک پریزنٹیشن دے دی، کیا کیا آپ نے؟ یہ کوئی فزیکل کام کیا آپ نے؟ کوئی مشقت کری آپ نے؟ جہاد تو آپ نے کرنا نہیں ہے، میدان جنگ سے دور بھاگتے ہیں سارے کے سارے ہم، رائٹ؟ تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ فزیکل محنت عورت کر رہی ہوتی ہے، یا جائیں جا کر کے پھر جہاد کریں، یا بلڈنگیں بنائیں، نہ وہ کرنا ہے اور نہ عورت کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں واقعی یہ محنت کر رہی ہے، ہاں واقعی یہ بچوں کے ساتھ کیسے لگی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کی غلام ہوتی ہے بچوں کی، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، جیسے اس کا تو حق ہی نہیں ہے کوئی۔ تو فزیکل محنت عورت کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ محنت وہ اس جذبے کے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، ایموشنز کا جذبہ، یہ کیفیات جو اس کے دل کے اندر اللہ نے پیدا کری ہیں، ان کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ اتنا شدید محبت، سب کچھ چھوڑ کر کے، اپنی تکلیف کو بھول کر کے، بچے کے ایک رونے کے اوپر اٹھ جاتی ہے، اور ہم اٹھ کر کے دوسرے کمرے میں چلے آئے، جی کل مجھے دفتر جانا ہے، احسان کر رہے ہیں دفتر جانا ہے، اس کمرے میں تو سونے ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ بچوں کے کمرے میں سوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ احسان کر رہے ہیں اگلے صبح کو دفتر جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کما کے لاتے ہیں، وہ ایک الگ سسٹم ہے، اس کے بارے میں الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ذرا عورتوں کو مکھن لگانا ہے تو برداشت کر لیں، آپ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن حقیقت تو خیر ہے نا، مذاق کے لیے تھوڑا آپ کے دانت دیکھنے دیں۔ تو بھائی یہ جو ایموشنز ہیں، تو یہ ایموشنز اللہ نے کس کے لیے دیے ہیں؟ گھر کے لیے دیے ہیں۔ پچھلے دنوں کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ کبھی آپ نے سنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر؟ بے شک سنا۔ اماں حفظہ کا گھر؟ بے شک سنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر؟ بے شک سنا، رائٹ۔ زینب رضی اللہ عنہ کا گھر؟ بے شک سنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا گھر؟ بے شک سنا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سنا؟ یہ جی 9 بیویوں کا گھر تھا، 2 کا تو انتقال ہو گیا تھا، یہ جی 9 بیویوں کا گھر ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، کبھی سنا؟ کیوں؟ کیونکہ گھر جو ہوتا ہے وہ گھر والی کا ہوتا ہے، گھر گھر والی کا ہوتا ہے، اور وہ گھر والی وہ گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سارے گھر تھے، یہ نسبت کی فکر نہیں تھی کہ نہیں میرے نام کا بھی کوئی گھر ہونا چاہیے، ایک گھر جو ہے وہ کاغذ میں میرا نام بھی ہونا چاہیے، اونرشپ، جیسے ہمیں فکر پڑی ہوتی ہے نا کہ جی اونرشپ میں میرا نام تو ہے نہیں، بیوی کا نام ڈال دیا، اما بھی پیچھے پڑی ہوتی ہیں، تم اتنے بے وقوف ہے، بیوی کا نام ڈال دیا گھر کے اوپر۔ تو بھائی مرد کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کو فکر نہیں ہونی چاہیے میرا گھر، میرا گھر، میرا یہ، میرا وہ۔ عورت کو فکر ہوتی ہے کیونکہ وہ ہے گھر والی، لیکن اگر یہ گھر والی گھر کو چھوڑے اور سڑک پہ چلی جائے، دکان پر چلی جائے، مال کے اندر چلی جائے، اور گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ دے، تو اب یہ گھر والی رہے گی؟ اب یہ گھر والی کہلانے کی مستحق ہوگی؟ 50% چھوڑا، 50% گئی۔ بھائی جو غلطیاں ہو چکی، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ہر کسی کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس ٹاپک پہ ہم پہلے والدین کے ٹاپک میں بات کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، ان کی غلطیاں ہیں، لیکن اب جو ہو چکی اب ہم نے اس کا مداوع کرنے کی کسی نہ کسی درجے میں تو کوشش کرنی ہے نا. ہمارے ساتھ جو ہو چکا سو ہو چکا, جتنا اس کے ایفیکٹس کو ڈیمینش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کر سکتے ہیں اتنا کریں. اگلی جنریشن میں تو یہ حرکت نہ کریں نا. جب عورت کو اتنا زیادہ پڑھائیں گے نئی تعلیم کا اثر اپنی جگہ پر, کتابوں کا اثر اپنی جگہ پر, پھر اس کے پاس جو علم آ گیا اب وہ علم وہ کہیں نہ کہیں تو استعمال کرے گی نا. گھر بیٹھ جائے گی پھر وہ آپ کا بھی ہنڈیا چولہا کرے گی. چلے یہ ہنڈیا چولہا نہ کرے, اس کی ذمہ داری نہیں بنتی, لیکن اولاد کی تربیت پھر کیسے ہوگی؟ اولاد کی ذمہ داریاں کیسی پوری ہوں گی؟ اولاد تو گئی نا پھر اس کے بعد. تو جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا, اس نظام سے ٹکرانا بہت مہنگا پڑ رہا ہے ہمیں. مشائخ سے مشورہ کریں, مجھ سے غلطی ہو گئی اب میں کیا کروں. خود سے سٹیپس بھی لینے کی ہرگز کوشش نہیں کیجیے گا, کبھی نہیں خود سے سٹیپس لینے کی کوشش کرنا. مشائخ سے مشورہ کریں, غلطی ہو گئی اب بتائیں میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. ہمارے بڑوں نے بہت لکھا ہے اس کے اوپر اور بہت پہلے ہمیں بتایا تھا, ہم نے نہیں سن کر کے دی. اب بیٹھ کر کے عورتوں کو الزام, عورتیں یہ کر رہی ہیں, عورتیں وہ کر رہی ہیں, عورتیں ایسے کر رہی ہیں. عورتیں ہمارے مشائخ نے 100 سال پہلے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, آج بھی موجود ہیں وہ کتابیں, آن ریکارڈ موجود ہیں, کیا کیا الفاظ استعمال کر کے سمجھایا تھا. نہیں مانے ہم لوگ, نہیں مانے. کون نہیں مانے؟ مرد نہیں مانے. عورتوں کو الزام مت دیں, مرد نہیں مانے. اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ایسا کرتی ہے وہ ایسا نہیں کرتی ہے اور بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہے اور یہ نہیں کرتی ہے. تو ان سب چیزوں سے روحانی موت ہوتی ہے, اور جب انڈیویجولز کی روحانی موت ہوتی ہے یہی معاشرے کی روحانی موت کا سبب بنتا ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتے ہیں, یہ معاملات ایک رات میں سارے معاملات نہیں ہوتے, یہ تدریجن ہوتے ہیں. جس طرح سے بہتری تدریجن آتی ہے نا, جیسے پہلے بات ہوئی کہ جی وقت لگتا ہے بہتری آنے میں, اسی طریقے سے بدتری بھی تدریجن آتی ہے. ہم ایک غلط کام کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جی ایک نقطہ پڑتا ہے خالی ایک غلط کام کرنے سے, توبہ کر لو مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ اس نقطے کو, لیکن نہیں کرتے. دوسرا پڑتا ہے اس کو بھی نہیں پھر مٹاتے, تیسرا پڑتا ہے, چوتھا پڑتا ہے, پانچواں پڑتا ہے, تدریجن ہو رہا ہے نا معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تدریجن ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں کہہ رہے اتنے بڑے پروردگار کی تم نے نافرمانی کری تمہارا سارا قلب ایک ساتھ سیاہ ہو جائے گا. ہونا تو یہی چاہیے تھا. کہاں اللہ تعالی, کہاں ہم, کوئی موازنہ ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, ایک نافرمانی جاؤ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہو, وہاں پر تمہارا دل بھی سیاہ تمہارا جسم بھی سیاہ اور کوئلہ بننے کے قابل ہے خالی تمہارا جسم. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, تدریجن موقع دیتے ہیں, توبہ کر لو. تو جب ہمارے پاس آ رہی ہیں اتنی ریمائنڈرز, تو بھائی اب کیا, کس چیز نے ہمیں روکا؟ اپنی نسلوں کو بچا لیں. یہ زمانہ جو ہے نا, یہ فتنے کا شدید ترین زمانہ ہے. اس کے اندر آپ یعنی غلطیاں زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ اس زمانے کے اندر. اس کے بعد جو آیت ہے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو, اکابرین کو بہت جزا دے, انہوں نے دین کو اتنا کھول کے ہمارے سامنے رکھا کہ اگر ہم ان کی مان لینا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اگر مان لیں, وہ کسی عورت کا ویڈیو بنا کے بھیجی, 80 سال اس کی عمر ہے, 40 سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی ساری اولاد اس کو چھوڑ کے چلی گئی, کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی سعودی عرب میں ہے, کوئی کہاں ہے, بیٹیاں بھی ہیں ملک میں موجود ہیں لیکن وہ بھی اس کے پاس نہیں آتی. پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو بڑے فخر سے بتا بھی رہی ہے میں نے کسی کو ڈاکٹر بنایا, کسی کو انجینئر بنایا, کسی کو یہ بنایا, اور اب جو ہے نا وہ ساری میری جائیداد بیچ کر کے چلے گئے اور میں نے تو ان کی شکل ہی نہیں دیکھی 40 سال سے. ان کے بیٹے بھی ہو گئے, ان کے بچے بھی ہو گئے, میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو اس عورت نے دیکھا ہی نہیں. مجھے یاد آیا آپ کے سامنے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قطع پڑا تھا نا, یقیناً اس عورت کی غلطی نہیں ہوگی, ہم اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں, اس نے اپنی محنت کری ہوگی, بچے ہی اتنے برے نکلے, ماں کو چھوڑ کر کے چلے گئے, جو بھی اس کے اندر حقیقت ہے ہم نہیں جانتے. تو انفرادی طور پر تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے, لیکن پھر یاد تو آتی ہے نا بات, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا تھا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بھلوا دیا, دین کو چھوڑ دیا, اپنی اولادوں کو دنیا کے راستے کے اوپر ایسے ڈالا کہ اپنے آرام کو ہی بھول گئے کہ بھئی اولادیں ہوں گی تو مجھے آرام پہنچائیں گی, ایسا دنیا کے راستے کے اوپر ڈالا کہ اب ان کی شکل کو ترستے ہیں. چونکہ یہ موضوع ہے اب ختم کر رہے ہیں اس کو, تو یہ بات ہم یاد رکھیں, ہمارے حضرت تو اس کو اپنے بیانات کے اندر اکثر بیان کر چکے ہیں کہ سورہ احزاب کے اندر ہی, جس سے کہ ہم نے باقی مسائل اگلی انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو کریں گے, تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا قیامت کے دن کا احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کہیں گے وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا, کہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کری, وکبراءنا صرف سرداروں کی نہیں, صرف حکومت کی نہیں, صرف سادتنا کے اوپر نہیں اکتفا کیا, وکبراءنا یعنی جو ہمارے بڑے تھے, صرف حکومت والے نہیں, جو ہمارے بڑے تھے, ہمارے خاندان میں بڑے, ہمارے والدین, ہمارے خاندان کے دوسرے بڑے, ہمارے علاقے کے دوسرے بڑے, وکبراءنا فاضلونا السبیلا, بس انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. قیامت کے دن دعویٰ دائر کریں گے یہ چھوٹے اپنے بڑوں کے خلاف, ہم نے تو ان کی بات مانی تھی, انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر بن جاؤ, بن گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کمپیوٹر سائنٹسٹ بن جاؤ, بن کے دکھا دیا تھا, انہوں نے کہا تھا ایسی جاب کر لو, جاب بھی کر لی تھی ان کے کہنے کے اوپر, ساری صلاحیتوں کے اوپر محنت کر کے ادھر بھی ٹیوشن کے لیے بھاگتے تھے, ادھر بھی بھاگتے تھے, ادھر بھی اسکول کے اندر بھی ٹائم لگاتے تھے, راتوں کو جاگ کر کے پڑھائی کرتے تھے. قالو ربنا انا اطعنا, ہم نے اطاعت کری تھی, سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, لیکن انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. پھر کہیں گے ربنا اے ہمارے رب, آتہم ضعفین من العذاب, کہ اے ہمارے پروردگار ان کے اوپر دگنا عذاب دے, ہمارے بڑوں کو, ہمارے والدین کو دگنا عذاب دے, وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنتوں کی بارش فرما دے, انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا تھا. تو اس دن سے ڈرنا چاہیے, بہانے نہیں بنانے چاہیے, جو بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی بہانہ نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جواب کیا ہے کہ دونوں کو لِکُلِّ ضِعْفٌ, تم سب کو دگنا عذاب ہوگا, بچوں کو بھی دگنا عذاب ہوگا, بچوں سے مراد جنہوں نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی, گمراہ ہو گئے اور اب وہ بڑے ہو گئے, کیونکہ بچے جانوں میں نہیں جائیں گے, نابالغ بچے, تو جو بالغ ہو گئے اور وہ اسی راستے پر چلتے رہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کے دروازے میں نے بند نہیں کیے تھے. کیا ہوا اگر تمہارے والدین نے تمہیں گمراہ کیا تھا؟ کیا ہوا اگر تمہارے حکمرانوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا؟ تم نے توبہ کیوں نہیں کری؟ تم تک تو میں نے اپنے رسول بھیجے تھے نا, تم تک تو اپنا پیغام پہنچوا دیا تھا نا, پھر بھی تم اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے بہانے بناتے رہے. کیا کرو جی, ابو نہیں کرنے دیتے, نیک نہیں بننے دیتے, کیا کرو جی, امی جو ہیں وہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں, تو امی کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا, تو شادی کے اندر مہندی بھی ہونی چاہیے, مایوں اور اپٹن بھی ہونا چاہیے, امی حضور کا تو بڑا خیال رکھنا ہے, اللہ حضور کا کوئی خیال نہیں رکھنا, امی حضور کا بہت خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں کو دگنا عذاب ہوگا, بیٹے کو بھی, ماں کو بھی, بیٹی کو بھی, باپ کو بھی, دونوں کو دگنا عذاب ہوگا. یہ بہانے بازیاں قیامت کے دن نہیں چلیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کر کے سچی پکی سب صاف صاف پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. اذان ہو رہی ہے تو بھائی کلمات بس جلدی سے پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد نماز کی صفے بنا لیں. کسی کو اگر وضو کرنا ہے تو پلیز ابھی اٹھ کر کے وضو کر لیں, کیونکہ آپ کا انتظار نہیں کیا جائے گا اس نماز کے لیے. اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں, سچے معنوں میں دل سے نیت کر لیں. طوطے کی طرح توبہ کے کلمات پڑھوانا, اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں لیکن زندگی نہیں بدلتی اس طریقے سے. تو دل میں واقعی نادم اور شرمندہ ارادہ کر لیں کہ کل کو جب مجھے کسی گناہ کے بارے میں بتایا جائے گا تو میں اس گناہ کی حجتیں نہیں بناؤں, میں توبہ کر لوں گا, ارادہ کر لوں گا اس کو چھوڑنے کا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ چھوڑوا بھی دیجئے. اتنی سی بات ہے بس. لیکن رٹے طوطے کی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کی نیت کے ساتھ انسان جو توبہ کلمات پڑھتا ہے نا, پھر جلال کا سبب بن جاتا ہے. سچی نیت کے ساتھ پھر ان توبہ کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. جیسی نیت ہوتی ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں. چھ معاملات جلدی جلدی بتا دیتا ہوں صرف اکابرین کی تباہ کے لیے, کہ چھ معاملات ایسے ہیں کہ سب سے پہلا صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا, دوسرا صبح شام 100 دفعہ درود شریف پڑھنا, تیسرا قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا, چوتھا کام کاج کے دوران ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا, پانچواں مراقبہ کرنا, اور چھٹا اصلاحی تعلق بنانا اور اصلاحی تعلق نبھانا. اصلاحی تعلق بنانا اور اصلاحی تعلق نبھانا. نبھاتے نہیں ہیں, پوچھتے نہیں ہیں. اس دور کے اندر پوچھے بغیر کام نہیں چل سکتا. انفرادی عبادات اور وظیفے اور جو بھی کرتے رہیں, شیطان کا جال ایسے آتا ہے اور دجال کا فریب ایسے سر چڑھ کر کے بول رہا ہے, سب کچھ کرنے کے باوجود سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو کشتی میں سوار ہونے کے لیے کچھ تعلق بھی بنانا پڑتا ہے, کچھ پوچھنا بھی پڑتا ہے. یہ پوچھے بغیر کام نہیں چلے گا, نہیں چلے گا کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. نماز کے لیے صفحے بنا لیجیے.